الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مفت محترم فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب نعیمی دامن برکات ملا مفت محترم پیر طریقت سید ریاض الحسن صاحب قبلا سلطانی دامن برکات ملا حضرت علامہ مولانا عبد الرب صاحب قبلا حضرت علامہ مولانا محمد حامد رضا صاحب لائی سب تقریب دیگر مہمانہ نے گرامی حاضری میں منگی نہایت مختصر حمد و ثناء کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور قرآن حمید 19 پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قبل اس کے متذکرہ آیت قرآنیہ کے فرق کچھ عرض کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رعوف رحیم علیہ وعلیٰ علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و فائے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکا محفل حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ابھی آپ نہادی شعلہ بیاں مقرر حضرت مولانا نعیمی صاحب سے نہایت ہی نتے تلے جملوں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور مقام ولایت سماعت فرما رہے ہیں. میں چند اصولی باتیں کہ خدا کرے اپنے فرائض دونوں بھی سنیں اور اولیاء کرام کا جو مقام ہوتا اس سے آشنا ہو جائے. جب ہم اولیاء کرام کی کرامتیں بیان کرتے مادہ پرست ظاہر بھی لوگ یہ سمجھتے بھلا یہ بتائیے یہ بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اتنی کرامتیں ان کی ہو سکتی؟ کیا ایسے وہ دنیا میں تصرف کر سکتے؟ کیا ایسا تصرف کسی اللہ کے بندے میں پایا جاتا؟ یہ چند اصولی باتیں اور پھر حصول برکت کے لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ باتیں. ظاہر ہے کہ یہ جلسہ مغرب کے بعد سے چل رہا ہے, بہت طویل مجھے گفتگو نہیں کرنی. آپ بظاہر اگر یہ سنیں کہ اللہ کا ولی ساری دنیا میں تصرف کرتا اور ایک گھڑی میں کئی جگہ چلا جاتا, مشرق سے مغرب تک کا سفر کر لیں, بظاہر آج کل کے دنیا داروں سے یہ بات منوانا بڑا مشکل کام، لیکن اس لیے ہم نے سب سے پہلے قرآن مجید، فرقان حمید اس کے دلال، پھر اس کے بعد احادیث مقدسہ و آثار یہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارا واقعہ قرآن موجود ہے، حافظ قرآن موجود، اجمالی تذکرہ، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت چرند و پرم جن و انس، یہاں تک کہ ہوا پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، جہاں چاہتے تخت کو اڑا کر کے لے جاتے، جہاں چاہتے اتار لیا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اپنے رعایا کی حاضری لیا کرتے، ایک مرتبہ تمام حاضری پر نظر ڈالی اور نظر ڈالنے کے بعد فرمان میں حدود کو نہیں پاتا، وہ کہاں، اگر اسے سارا قرآنی مضمون، اگر اس نے آن پر کوئی بیان دلیل نہ پیش کی، معقول وجہ پیش نہ کی، ہم اسے سزا دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حدود صاحب حاضری خدمت آئے، آنے کے بعد ان سے غیر حاضری کی وجہ پوچھی گئی۔ حدود ایک پرندہ ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں، جس وقت وہ پیشانی کے پر پھلاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی پیشانی پہ تاج رکھا ہوا، اور ویسے اگر آپ دیکھیں چڑیا سے ذرا سا بڑا پرندہ ہے تو اس کے نیچے بھی ویسی چونچ نظر آتی اور سر پر بھی ویسی چونچ نظر آتی، جس وقت اوپر پھلاتا ہے تو وہ ایک تاج نما ایسا لگتا ہے کہ پرندے کے سر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تاج رکھا ہے، ایسا حسن و جمال کا مرتبہ وہ پرندہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس پرندے کے ساتھ رہنے کی وجہ علماء مفسرین نے بیان ثبوت سے لکھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادلوں پر پرواز کرتے تو حدود کے ذمے یہ تھا کہ وہ زمین پر جھانک کر دیکھ لیا کرتا تھا کہ پانی کہاں زمین کے سطح سے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ بینائی عطا فرمائے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشورہ دیتا کہ حضور اب یہاں لشکر کو اتار لیجئے اور یہاں پانی موجود ہے۔ اللہ اکبر، اور کی آپ نے کہ حدود کی آنکھیں کتنی بینا ہیں۔ ایک کتاب میں یہ بھی ہے، کہا یہ بتاؤ کہ جب تمہیں بادل کی سطح سے پانی جھانک کر تم دیکھ لیتے ہو، یہ تمہیں جال نظر نہیں آتا جب شکاری پکڑتا ہے؟ انہوں نے جواب یہی دیا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں جب اوپر سے جھانک کر دیکھتا ہوں پانی تو دیکھ لیتا ہوں، مگر جب موت آتی تو جال نظر نہیں آتا۔ یہی ہمارا بھی حال ہے، سب کچھ دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب آخری وقت آ جائے تو کوئی چیز ہمیں بھی دکھائی نہیں دیتی، دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہلکے پھلکے لفظوں میں کہیے کہ مشیر تھا۔ اس نے بیان کیا کہ حضور میرا گزر اصل میں ملک سبا پر ہوا، جس کا موجودہ زمانے میں یمن کا جو دارالحکومت ہے سنا، یہ وہاں سے میں گزرا اور حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں جلوہ کرتے، اس کو آج بھی ہم شام کہتے، تو جب میں گزرا تو میں نے دیکھا ایک ملکہ، وہ تخت پر بیٹھتی اور حدود نے اپنی زبان میں اس کو عرش عظیم کہہ دیا، کہ بہت بڑا اس کا تخت اور بہت بڑی مخلوق اس کو مانتی وغیرہ وغیرہ، اس کے فضائل مناقب بیان کیے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طرح کی غیر حاضری تو معاف کر دی اور حدود کے ذریعے ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا ایک خط لکھا۔ سبحان اللہ، خط کا مضمون تو دعوت ایمان تھا، مگر سورہ نمل میں یہ فرمایا گیا کہ اس کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ یہ خط جب ملکہ سبا کے پاس پہنچا، اللہ کے کلام کی حیبت دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکت، جب اس نے دعوت اسلام اور ایمان پڑھی، پہلی لائن پڑھنے کے بعد جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس نے خود یہ یقین کر لیا کہ یہ کلام تو کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں، بلکہ کیا ہوگا کہ یہ کلام یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے بھی ذریعہ، ان کے رب کا یہ کلام، اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کی گنجائش پیدا ہو گئی، اور وہ ایمان لانے کی غرض سے صنعاء سے شام کی طرف روانہ ہو گئی. اب آئیے اس پہ کچھ دو چار باتیں اور کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد علماء کرام کی موجودگی ہے, ہمارے لیے سہولت بھی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں, یعنی اس پر اتنی کتابیں لکھی جائیں اگر ان کو نقل مکانی کرنی پڑے تو 70 اونٹ کے اوپر وہ کتابیں لادی جائیں. اللہ اکبر. اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو موقع ملتا اور پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھتے تو کئی جلدیں بنتی, کتنی تفسیر بنتی. اللہ اکبر. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زیزان گرامی کے لیے. اور اس کی برکت یہ ہے کہ ایک حکایت میں ہم نے پڑھا, یہ جو بچے ہمارے قرآن مجید پڑھتے مدرسہ پڑھتے ہیں, غوث العظم مسجد میں ہوں یا آپ کی اس مسجد میں کسی مسجد میں جو بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیتے, ایک صاحب کش بزرگ کسی قبرستان سے گزرے تو یہ بزرگوں کو یہ کش ہوتا ہے, اور انہوں نے اپنے کش سے ایک صاحب قبر کو دیکھا کہ اس پر اذان ہو رہا ہے, اور کش سے متعلق کچھ اگر معلومات حاصل کرنی ہو, اختلاف تو آپ کے لوگوں نے پیدا کیا یہاں کے لوگوں نے, شاہ ولی اللہ محدود دہلوی کا ایک پورا رسالہ اس پر ہے جس کا نام ہے انتباہ فی سداسی اولیاء, اس کا مطالعہ فرمائیے کہ جو کش مزارات پر حاضر مصاحب مزار سے گفتگو کرنا, ان کی روح سے لو لگانا وغیرہ, یہ سارے اقسام شاہ ولی اللہ محدود دہلوی نے لکھی ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اپنا رسالہ حیات المواد میں یہ سارے جزیات اور شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے دیگر وہ بھی انہوں نے نقل کی. تو یہ تو کش اور کرامات کا ایک عزیزان گرامی الگ مسئلہ, بہت طویل, کسی اور وقت میں اس کو غور کیا جائے. یہ جب وہاں سے گزرے اس پر عذاب ہو رہا, واپس جب آئے تو دیکھا کہ وہ نہایت راحت و فرحت میں, انہوں نے مراقبہ کیا, وہی تو انبیاء پر آتی کہ اولیاء کرام جب مراقبہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر القا فرماتا, ان کے دل پر وہ چیز نازل فرما دیتا, وہی تو آ نہیں سکتی. ان بزرگوں نے مراقبہ کر کے پوچھا, مولا یہ کیا بات, ابھی تو میں جا رہا تھا تو یہ عذاب مبتلا, اور جب میں واپس آیا ہوں تو یہ نہایت کی فرحت اور راحت میں ہے. جواب یہ ملا کہ جب تم یہاں سے گزرے اس کا بچہ چھوٹا تھا اور یہ نہایت ہی گناہگار سیاہکار آدمی, جب تم واپس آئے تو آج اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ مدرسے میں بیٹھا استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب اس کے بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں غیرت آ گئی کہ جس کا بیٹا ہمیں رحیم اور کریم پکارے اور اس کا باپ عذاب میں مبتلا. اب بتائیے بسم اللہ شریف کی یہ برکت ہے تو جو بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا جو حفظ کر رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے آبا و اجداد و والدین کے سال ثواب پہنچا ہے عزیزان گرامی, اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. یہ تو ضمن ایک بات آ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر ملک سبا پر یہ ہوا کہ وہ ایمان لانے کی غرض سے آ گئی. لیکن آپ جانتے کہ ہمارے پڑوسی کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے کہ اعتراض تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شاندار باغ ہو اور اس میں کوئی کتا گھس جائے, کیا چمیلی کا پھول تلاش کرے گا, یا رات کی رانی دن کا راجہ تلاش کرے گا, بھائی وہ تو کم از ہڈی تلاش کرے, کسی بہترین باغ میں بھی گھس جائے, یہاں لوگوں کو کیڑے نظر آئے. تو یہ آپ ہی لوگ تو ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو ہر بات کا علم ہوتا, اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام فرما کہ حدود کہاں, پتہ ہی نہیں کہ حدود کہاں, اگر معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں. حکمت مفسرین یہ لکھی کہ حضرت نے غور کیجئے, بڑا اس پر غور و تدبر کیجئے کہ چرن پرن پر حکومت, جن انس پر حکومت, سارے مجمع پر ایک نظر ڈال کر فرما حدود کہاں ہے. یہ علم کی دلیل ہے, یہ عدم علم کی دلیل ہے. لاکھوں کے مجمع پر نظر ڈال کر کہا حدود کہاں ہے, یہ تو علم کی دلیل ہے میرے بھائی, عدم علم کی دلیل کہا. اور دوسرا اپنے لشکر کو یہ بتانا تھا خبردار, کوئی ہمارے بغیر اجازت کے کوئی غیر حاضر نہ, یہ بھی تنبیہ کرنی تھی لشکر کو, اس لیے فرما کہ حدود کہاں. اللہ اکبر. لیجیے صاحب, حدود صاحب نے ساری تفصیل بیان کی, دعوت ایمان لے کر کے وہ پہنچ گئے, اور ادھر ادھر جناب وہ بلقیس نے روانگی اختیار کی. حضرت سلیمان اپنے تخت پر جلوہ کرتا, تمام حاضرین موجود ہیں, تمام جناب جن اور ان حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی اور تمام پورا داؤ لشکر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ وہ آ رہی, بعض علماء نے لکھا 2 مہینے کی مسافر, وہ اگر آ رہی ہے تو 2 مہینے کی مسافر ہے. فرمایا کہ کون ہے تم میں؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلقیس کا تھا, اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے. یہ کبھی جن کھڑا ہوا, اور یہی معنی اس آیت کے ہیں, حضور میں اس کے تخت کو لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو. گھنٹے آدھ گھنٹے عدالت چلا رہے ہوں, گھنٹے آدھ گھنٹے کے بعد تخت لے آؤں گا. مہینہ 2 مہینے کا راستہ, مگر حضرت سلیمان لگتا جلال میں فرما نہیں, مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اب سنیے قرآن مجید اصولی بات. قال النبی, تو ایک کھڑا ہوا شخص اور اس نے کہا, اور ایک ایک جملے پہ غور کیجیے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہے, لوگ مولانا ضعیف اور کمزور حدیث بیان کر کے پاکستان بھاگ رہا, یہ ذہن میں رہا. قال الذی, تو اس نے کہا, عنده علم من الکتاب, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کتاب کا علم عطا فرمایا, نہیں من الکتاب, کتاب سے کچھ جانتا تھا, پوری کتاب نہیں جانتا, کتاب سے کچھ جانتا تھا. وہ کھڑا ہو گیا, کہا میں اس تخت کو لے آؤں گا. فرما کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قرآن مجید کا متن سنی, عنده علم من الکتاب, جو کتاب سے کچھ جانتا, انا آتی کبھی, میں اس تخت کو لے آؤں گا. قبل یرتد الیک طرفک, قبل اس کے کیا پلک جھپکے میں تب کو حاضر کر لوں. اب ذرا عقل و خرد کو دوڑائیے, کیا یہ کام کوئی آدمی پلک جھپک, اور یہ بھی نہیں کہ بات پلک جھپنے کے, قبل یرتد الیک طرفک, قبل اس کے کیا پلک جھپکے اور میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام پلک نہیں جھپکنے پائے, اس نے تخت کو حاضر کر دیا. اب مجھے بتائیے کون سے جہاز سے گیا, وہ بھی جہاز ختم ہو گئے جو آواز سے زیادہ دوڑتے تھے, اس کا کیا حال ہوا آپ نے دیکھ, سارے گراؤنڈ ہو. یہ کون سی سواری سے گیا بتائیے مجھے, خاص بتائیے, یہ تصرف نہیں طور کیا, یہ ولایت کا تصرف نہیں طور کیا, اور یہ کس کا, یہ کس کا کام تھا؟ عنده علم من الکتاب, جو کتاب سے کچھ جانتا. اب آئیے مدرسین بیٹھے, جلالین کا حاشیہ پڑھی اور دیگر تفسیریں اٹھائی, یہ کون شخص تھا؟ بعضوں نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا, تقریباً سب نے یہ کہا کہ وزیر تھا, اور یہ جنات نہیں تھا یہ انسان. ایک حاشیہ یہ ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی تھا, اور یہ سب نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اور ان کا صحابی تھا. ذرا غور کیجیے, جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی یہ طاقت, تو پیارے مصطفیٰ کے صحابی کی کتنی طاقت ہے؟ خود اپنے آپ فیصلہ کیجیے, مجھ سے مت پوچھیے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کی یہ طاقت, ان کے صحابی کی یہ طاقت, تو صحابی کی کیا طاقت ہوگی؟ اور جب آپ تخمینہ لگا لیجئے کہ صحابی کی یہ طاقت ہے, تو پھر آپ صحابہ سے تابعین تبع تابعین, اس کے بعد میں جو شخص 470 ہجری کو پیدا ہوا, جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یاد سے یاد منا رہے ہیں اور ان کی یاد سے جلسہ منسوخ ہے, ان کی طاقت کا پھر کیا حال ہوگا؟ اب حدیث شریف سن لیجئے بات, سرکار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں, عام لوگوں کے وزیر نہیں ہوتے. فرما میرے 4 وزیر ہیں, 4 وزیر. فرمایا کہ 2 آسمان پر, ایک کا نام جبریل, ایک کا نام میکائیل, اور 2 وزیر میرے زمین پر, اور ایک کا نام حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم ہیں. چلیے انہیں کا دیکھ لیجیے بات کہ جناب ان کے وزیر کا یہ حال, تو پیار ارے مصطفیٰ کے وزیر کا کیا حال ہوگا؟ اور کون ہے وزیر؟ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم. یہ جو بولتے ہیں, بولتے ہوئے تھکتے نہیں, قل انما انا بشر مثلکم, ہمارا حضور تو ہماری طرح, ہماری مثل بشر, جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے وہ کھاتے ہیں, جیسے وہ پیتے ہیں ہم پیتے, جیسے ان کی دعا ہماری دعا, جیسے ان کے کان ہمارے 2 کان, جیسا ان کا دہن ویسے ہمارا دہن. اگر ہم یہ کہہ دیں یہ ساری چیزیں تو بندر میں بھی, اس کے بھی دو کان ہیں، اس کی بھی زبان ہے، تو اگر تم بندر کی نسل ہو تو آپ کو فوراً برا لگ جائے گا. آپ بتائیے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضا کہہ رہے ہیں کہ ہم میں بھی وہی اور ان میں بھی وہی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل فرید بھی فرما، تو رینتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کی گزر، اب خود ہی تو فیصلہ کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر. انہوں نے کیا، تو بادشاہ کس کے ہوتے ہیں، وزیر کس کے ہوتے ہیں جناب؟ یہ وزیر بادشاہوں کے ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام سے بڑھ کر بادشاہ کون ہوگا؟ بلکہ یہ کہا جائے کہ ساروں کی بادشاہت حضور علیہ السلام والسلام ہی کا صدقہ. مجھے حیرت ہوگی، برا مت مانی، حق بڑا کڑوا ہوتا، میں حیدرآباد دکن کا رہنے والا، جب مجھے معلوم ہوتا حیدرآباد دکن کا کوئی وہابی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ وہاں تو وہاں بھی دوا کے لیے حکیم لکھ دے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ جناب یہ چھوٹی الائچی اتنی لے لیں، بڑی الائچی اتنی لے لیں، تباشیر اتنی لے لیں، آپ اثر کرہاں اتنا لے لیں اور فلاچی اتنا لے لیں، اور ایک وہاں بھی لے کر کے کچھ مرچ مسالہ پیس کر لگائے تو دوا کے لیے وہاں بھی نہیں مارا پورے ہندوستان میں. اب سنیے، میں نے جو کہا بادشاہوں کے وہاں تک، ایک ہمارے یہاں بہت بڑے عالم دین گزرے جن کی تفسیر صدیقی موجود ہے، عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ تعالی، جن کے کچھ اہل و عیال کراچی میں بھی ہیں اور ایک دو ان کے پوتا پاتی کچھ وہ شکاگو میں مجھے ملے. انہوں نے تفسیر لی، نظام دکن کے یہاں 12 ربیع الاول کو جلسہ ہوتا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری طور پر جلسہ ہوتا اور کھانا اور کام سرکاری طور پر پکتا. مولانا عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، آپ علماء سے پوچھیے، حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین رحمت اللہ علیہ ابن عربی کی کتابیں کتنی اگر فصول فصوص الحکم، جو تصوف کی ایسی کتاب جو بڑے بڑے علماء اور صوفیاء کے سمجھ میں نہیں آئے، مولانا عبد القدیر صدیقی نے فصوص الحکم کا ترجمہ اردو میں کیا. لگائیں ان کا علم و فلک کہ اردو اس کو سمجھنا ہی اس کا بڑے بڑے صوفیہ علماء کے لیے ممکن نہیں، اور اس کا ترجمہ فصوص الحکم جو محی الدین عربی حضرت علامہ عبد القدیر صدیق رحمت اللہ علیہ نے کیا. اب کیا ہوا، کبھی کبھی جوش آئے، کوئی بات بظاہر خلاف حکمت ہوتی مگر حقیقت مبنی ہوتی، مولانا عبد القدیر صاحب جوش خطابت میں کہہ گئے، نظام دکن موجود اور ان کا تاج اپنے سر پہ رکھا ہوا، حیدرآباد دکن کے لوگ جانتے ان کے تاج کی کیا خوبی، کیسے کیسے ڈائمنڈ اور کیسے کیسے ہیرے جناب جڑے، اور مولانا جوش خطابت میں کہہ گئے یہ نظام دکن حضور کی فضائل بیان ہو رہے ہیں. فضائل بیان ہوتے ہوتے نالین شریف کا مسئلہ آ گیا، نالین شریف کے فضائل پر مولانا نے کھڑے ہو کر کہا حضور کا نالین اگر نظام دکن کے تاج میں لگا دیا جائے اس کی شوکت بڑھے گی گھٹے گی نہیں، اس کی شوکت بڑھے گی. یہ تھے ماننے والے، نظام دکن کھڑا ہو گیا اور اپنا امامہ اتار کر کے کہا مولانا تم نے بالکل صحیح کہا، اگر اس پہ حضور کا نالین جڑ دیا جائے تو اس تاج کی تاج میں جناب اس میں خوبی پیدا ہوگی اور اس کی عظمت اور بڑھے گی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ استاد زمن شہین شاہ سوہن مولانا حسن قابل برید بھی کہتے ہیں اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی. بادشاہوں کو بادشاہ حضور کے صدقے ملی عزیزان گرام. سر بات طویل ہو گئی، مقرروں میں یہی پریشانی ہوتی کہیں لگ جائیں اسی طرف چلے جاتے ہیں، اصل مضمون پیچھے رہ جاتا. اللہ اکبر، میں عرض یہ کر رہا تھا وزیر کس کے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے بے اختیار وزیر نہیں ہوتے، چاہے تو اخبار والے چھاپ دیں. جی ہمارے یہاں وزارتیں دیتے دیتے ختم ہو جائیں تو بے محکمہ وزیر بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں. یہ سہولت پاکستان میں آپ جی کہیں دنیا میں آپ کو نہیں ملے. اس کے ساتھ لکھا جاتا بے قلم دان کا وزیر، جس کے پاس کوئی کمبخت کے بعد قلم دان ہی نہیں، بے محکمہ وزیر ہوا کرتا. یہ ایسے نہیں، اور حضور نے جس کو فرما دیا یہ میرے وزیر، میں ان کی فضیلت پر تقریر کروں تو رخ اور ہو جائے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرما، سنیے حضور علیہ السلام کے وزیر کا تعلق. ابھی آپ نے دیکھا کہ جاپان میں کتنا بڑا زلزلہ آیا، کتنی تباہی مچ گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا اس سے پہلے ایک سونامی آیا، کتنی تباہی مچ گئی. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کے دور مدینہ شریف کی زمین ہلنے لگی، زلزلہ آ گیا. فاروق اعظم کہتے چلو مسجد نبی میں نماز پڑھتے دو گانا اللہ سے دعا کرتے, یہ بھی اسلامی طریقہ. کہو یاسین شریف کی تلاوت کرو اللہ سے دعا کرے, یہ بھی اسلامی طریقہ تھا. چلو نبی کریم علیہ السلام کے دربار التجا کرے اور حضور علیہ السلام و سلام سے ان کے صدقے و طفیل بویا ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرے, یہ بھی اسلامی طریقہ تھا ہمارے نزدیک. یہ ہے پیارے مصطفیٰ کے وزیر کا دبدبا. کھڑے ہو گئے اور درہ ہاتھ میں لے کر زمین پر زور سے مارا اور کہا زمین کیوں ہلتی ہے, کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا؟ زمین کا زلزلہ بند ہو گیا. دیکھا آپ نے پیارے مصطفیٰ کے وزیر کا ہاتھ. جناب تھوڑے دن اور آگے چلی, مصر جب فتح ہوا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر جو فاتح ہیں مصر کے, ان وہاں کے گورنر کا خط آ گیا. خط کیا آیا؟ اہل مصر گورنر کے پاس گئے, کہا جناب امیر صاحب دریا نیل خوش ہو گیا اور یہاں کی روایت یہ ہے کہ جب تک کوئی نوخیر لڑکی کو دلہن بنا کر سجا بجا کر اس میں دریا میں نہ ڈالا جائے, جس کو اردو میں کہتے ہیں بھیت چڑھانا, جب تک یہ دریا کے بھیت نہ چڑھائی جائے اس وقت تک کوئی دریا کے پانی سے متمتع نہیں ہوگا. نہ جناب نلکے ہیں نہ کنویں ہیں, ساری ضرورت اس کنویں پر جناب منحصر ہے. اب کیا کیا جائے؟ وہ میرے پاس آئے, میں نے انہیں جواب دیا کہ خبردار, اسلام تو بری باتوں کو مٹانے کے لیے آیا, اسلام تو ساری ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا, خبردار کسی عورت کو دریا میں نہ ڈالا جائے. تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا اور اس کے بعد آپ کو خط لکھتا ہوں. فرمائیے کیا کیا جائے. سبحان اللہ, فاروق اعظم کے دو خط موصول ہوتے. ایک خط تو تھا جناب گورنر کے نام عمر ابن عاص, تم نے بالکل صحیح کہا کہ کسی جان کو برباد نہ کیا جائے, صحیح تم نے فتویٰ دیا. اب ہم ایک خط بھیج رہے دریائے نیل کے نام اور یہ خط دریائے نیل میں ڈالیے گا. میں سمجھتا ہوں زبان حال کو دیکھیے, اپنے پرائے سارے موجود ہوں گے اور جناب ہنس رہے ہوں گے. لیجیے امیر المومنین کا خط آیا دریائے نیل کے نام, لگتا ہے کہ دریائے نیل نے بھی عربی پڑھ لی کسی مدرسے سے, کہ ان کا خط پڑھ کر کے اور اس پر وہ عمل کری. کیا اس میں سورہ یاسین لکھی ہوئی تھی یا سورہ بقرہ لکھی ہوئی؟ یہ شام دیکھے پیارے مصطفیٰ کے غلام, اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نامہ یہ خط امیر المومنین عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کی جانب. او دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا خوش ہو جا, ہمیں تیرے پانی کی خدمت نہیں, اور اگر تو اللہ حکم سے بہتا یہ خدا کا بندہ تجھے آدر کرتا, اسی طرح بہنے لگ جیسے پہلے بہتا. جناب دریا میں جب خط پڑھا وہ طغیانی آ گئی کہ جو دریا پہلے بہتا تھا اوپر 16 ہاتھ اوپر بہنے لگا. میرا مطالعہ بڑا ناقص ہے لیکن میری جہاں تک معلومات ہے آج تک دریا نیل خشک نہیں ہوا. یہ پیارے مصطفیٰ کے وزیر کی طاقت ہے عزیزان گرامی. بتائیے اب صدیق اکبر کی طاقت کا بتاؤں تو ایسا نہ ہو کہ انہیں کی فضیلت میں تقریب ہو جا. میں عرض کر رہا تھا بادشاہ کس کے ہوتے ہیں, یہ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ. حضور علیہ السلام کائنات کے بادشاہ, ان وزیروں کا کیا حال ہوگا جو آسمان کے دو وزیر ہیں اللہ اکبر اور زمین کے دو وزیروں کا حال. میں عرض یہ کر رہا تھا سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا یہ تصرف, تو پیارے مصطفیٰ کے وزیر کا کیا تصرف ہوگا؟ اب آئیے ذرا ہم اس کو قرآن سے بھی بتائیں کہ جناب جب ان کا تصرف یہ آج جو کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ منع حضور علیہ السلام سنتے تھے حادی حقب ابو نور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے شاید ملاقات بھی کی ہوگی, 95 سال کی عمر میں پنڈی میں ان کا وصال ہوا. وہ کہتے تھے حاجی حقم کے نام سے نعتیں بھی لکھتے تھے کلام بھی کہتے تھے. انہوں نے اس موقع پر کہا سنائنا کوئی یاسین مرتے دم بھی نجمی کو, اس لیے کہ یہ منکر ندا کا اور اس پہ حرف یا کا یاسین ہم پڑھتے ہیں نا, نہیں یہ تو یا کا تو منع کرتا ہے تو اس کو یاسین بھی نہیں سنانا چاہیے, اس لیے کہ تو ندا کا قائل ہی نہیں اسے یاسین کیوں سنائیں گے ربا. تو دیکھیے جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جنے کیا کیا کہتے ہیں بڑا بھائی اور جانے کیا کیا کہتے ہیں. اب آئیے حضور کا علم فضل اور قرآن کی روشنی میں تاکہ کوئی یہ نہ کہ مولانا ضعیف حدیث بیان کر گئے. سنیے قرآن مجید فرقان حمید, میں نے پہلے اشارہ کیا قال الذی عنده علم من الکتاب, جو کتاب سے کچھ جانتا تھا یہ کمال اس نے کیا. جواہر خمسہ ایک اعمال کی بڑی مستند کتاب ہندوستان میں مانی جاتی اور پاکستان میں. صاحب جواہر خمسہ یہ کہتے ہیں وہ کیا علم تھا اس کے پاس, وہ کیا اسم اعظم تھا اس کے پاس. صاحب جواہر خمسہ کہتے ہیں وہ یہ اسم اعظم جانتا یا ذل جلال والاکرام, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ اس کا وظیفہ کرتا تھا. تو یا ذل جلال والاکرام یہ ایک مختصر عربی عبارت ہے. اب آئیے من الکتاب, وہ کتاب سے سے کچھ جانتا تھا اور پیارے مصطفیٰ کے لیے قرآن ہی سنیے کیا کہتا. فرما الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا, پورا قرآن سکھا دیا. اور ایک اور جگہ فرمایا صرف اپنے حبیب ہی کو قرآن نہیں سکھایا. اب سنیے دوسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہوا, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہ خود ہی نہیں جانتا, تمہیں بھی کتاب حکمت سکھانے کے لیے آیا, تمہیں بھی سکھانے کے لیے آیا. اب آئیے جناب وہ کون سی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی, اس پر میں چار پانچ آیتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اور غور کیجئے حضور علیہ السلام کیا جانتے ہیں. پہلی آیت ارشاد باری تعالیٰ, ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. حافظ صاحب ذرا تصدیق کرتے جائیے, میں حافظ نہیں, گردن ہلاتے جائیے کہ صحیح پڑھ رہا ہوں. کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز ایسی نہیں کہ جس کو ہم نے قرآن مجید بیان نہ کر دیا. یہ آیت ایک جگہ یوں بھی آئی, ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسا نہیں کہ جسے کتاب مبین واضح میں بیان نہ کر دیا گیا. کہیں فرمایا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اس پیشوا کتاب نے تو سارے دنیا کائنات کی اشیاء کا اس نے احاصہ کر دیا. ایک جگہ فرمایا وہ تفصیل کتاب لار بقی, قرآن مجید فرقان حمید تمام تر معاملات کی تفصیل. ایک جگہ فرمایا ولا رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خوش کوئی طرح ایسا نہیں جسے قرآن میں بیان نہ کر دیا گیا. اس لیے علماء تفسیر میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید جملہ احوال پر مشتمل ہے. جملہ احوال پر ایک ذرا سا علم لطیفہ کہہ کے ذرا آگے جاتا ہوں. ہوا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی یہودی جناب ان کے متھے لگ گیا, کہنے لگے آپ کے قرآن میں یہ بلا صغرا من ذالک بلا اکبر اور یہ بھی ہے کہ بلا رت من بلا یابسی, ہر چیز کا ذکر, ہر خوش تر کا ذکر. اس یہودی کی داڑھی بڑی معذرت کے ساتھ بڑی مختصر تھی, کہیں کہیں بات. اور حضرت علی کی داڑھی بڑی گھنی تھی, بہت گھنی داڑھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. کہنے لگے جب سب چیز کا ذکر قرآن میں, یہ بتائیے کہ میری داڑھی کو اور آپ کی داڑھی کا کہیں ذکر قرآن میں ہے. حضرت علی نے فوراً ارشاد فرمایا تو نے میرا رب کا ارشاد نہیں سنا کہ جو زمین بنجر خراب ہے وہ کم اگاتی اور جو زمین زرخیز وہ زیادہ اگاتی. وہاں بھی لاجواب ہو کر کے تھا گیا اللہ اکبر. اب مجھے بتائیے کیسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی جس میں ہر شے کا ذکر, ہر خوش اور ہر چیز کا جزانے گرام. قرآن مجید فرقان حمید ذکر اور فرمایا الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دیا. آپ کسی طالب علم کا امتحان لیں وہ آپ کو کمزور لگے, تین وجہ ہے اس کی کمزوری. ایک وجہ یہ ہے کہ استاد تو بڑا قابل, شاگرد بڑا ہونہار, مگر جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس میں کچھ نقص ہے, علم میں نقص رہ جائے گا. اچھا طالب علم بھی ہونہار ہے, جو کتاب پڑھائی جا رہی وہ بھی بہت عمدہ ہے, لگتا ہے استاد کوئی سفارشی بھرتی والا, صحیح پڑھانا نہیں جانتا, علم میں نقص رہ جائے گا. استاد تو بہت شاندار اور کتاب بھی بہت شاندار, طالب العلم ناقص العقل, اس لیے علم میں نقص رہ جائے گا. اب مجھے بتائیے پڑھانے والا رحمان, پڑھنے والا حبیب الرحمان, جو کتاب پڑھا دے کتاب الرحمان, ان دونوں میں کوئی نقص ہے؟ ان دونوں میں کوئی کسی قسم کا نقص عیب پایا جاتا ہے؟ اب بتائیے جو کتاب ایسی پڑھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے تصرف کا کون اندازہ لگا سکتا ہے, یہ تو سلیمان علیہ السلام کی امتی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کا کیا حال ہوگا. یہ ایک میں نے جائزہ آپ کے سامنے رکھا کہ جس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی لطیفہ نہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جناب اولیاء جو ہیں وہ سنتے نہیں اور اولیاء کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں, یہ سارا ٹھکوس لے. اب آئیے ذرا حدیث کا نمبر آیا باب الکرامہ, مشکات شریف اٹھائیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایران کا ایک وہ یا صوبہ ہے آج پتہ نہیں وہ کیا ہے, اس کو نہاوند کہتے ہیں. حضرت ساریہ کو نہاوند کہتے ہیں, ایک پورا لشکر دیکھ ایران کے فتح کے لیے, اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور, یہ لشکر وہاں پہنچا, سامنے سے لڑائی ہو رہی. ایرانیوں نے کیا شرارت کی کہ اس کے پیچھے ایک ٹیلا تھا, ایک پہاڑی, اس کے پیچھے سے چڑھ گئے مسلمان آگے مخاطب, یہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کریں, ایک آگے سے یہ بالکل مسلمانوں کو پیس کر کے رکھ دیں اور یہ جنگ ہار جائیں. یہ سازش انہوں نے کی, اب یہ پہاڑی کی طرف سے آ کے مسلمان پیچھے حملہ کریں. خدا کا کرنا دیکھے اس نے اتفاق, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ممبر شریف پر کھڑے ہوئے خطبہ فرمائے, ایسے نمازی سب نام بیٹھے ہوئے اور اچانک سب نے دیکھا حیران, یا ساریت الجبل, زور سے یا ساریت الجبل, لوگ حیران ہو کر ساریہ کہاں, ایران کہاں, اور یہ مدینہ شریف میں کہہ رہے ہیں. حضرت ساریہ کو آواز پہنچ گئی, فوراً ایک لشکر اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا, اب جو آ رہے تھے حملہ آ رہا, ان کا حملہ ناکام بنا دیا. جب یہ جنگ جیت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو کسی نے بتایا یہ تو فاروق اعظم کی آواز, مطلب آج تو ہم پس گئے, آج تم تباہ برباد, ایرانیوں نے ہمیں گھیر کر کے ایسا مارنے کی پلاننگ کی, آج تم تباہ اور برباد ہو گئے ہوتے. اور حضرت فاروق اعظم کی آواز آئی, ساریہ پہاڑ کو, ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ, پہاڑ کی طرف متوجہ ہو کر ہم نے ان کے حملے کو ناکام بنا دیا. تو مدینہ شریف رہنے والوں تصدیق تھی, ہم تصدیق کرتے, ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منبر شریف پر بیٹھ کر اور زور سے پکارا, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل. مجھے بتائیے محترم حضرات, کون سا میڈیا تھا, کون سا مواصلاتی نظام تھا, کیا تھا؟ تو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی, بتائیے حضرت فاروق اعظم آواز دے رہے اور ایران میں حضرت ساریہ جو ان کی آواز کو سن کر کے بربخت دشمنوں کا مقابلہ کیا. یہ سارے وہ شواہد کہ جس کا عزیزان گرامی کوئی انکار نہیں کر سکتا, ان شواہد کو سامنے رکھ کر کے اب ہم کہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہا جائے شیئن للہ, اللہ کے واسطے مدد کیجیے, تو کیا غوث اعظم مدد نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں, اور اللہ کے ولی, اللہ کے اولیاء, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی اور اپنے مریدوں کی, اپنے متوسلین, اپنے متعلقین کی بر وقت مدد کر کے اور عزیزان گرامی ان کو وہ مشکلات سے اور پریشانی سے عزیزان محترم نکالتے ہیں. وقت تو بہت کم ہے, مگر ایک واقعہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نانا حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ عنہ, جو غوث پاک کے نانا, وہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور مشائخ میں سے تھے, ان کے مریدین کہتے ہیں, اور یہ بہادر اسرار, صاحب بہادر اسرار نے اس کو لکھا, جو غوث اعظم کی کرامات ان کی زندگی پر سب سے مستند کتاب مانی جاتی. انہوں نے جناب دیکھا کہ کچھ ڈاکو نے ان کو گھیر لیا, جب ڈاکو نے گھیرا انہوں نے زور سے کہا یا عبداللہ سومی, یا عبداللہ سومی رضی اللہ عنہ, تو دیکھا کہ ہمارے شیخ ہمارے درمیان موجود, اور سارے ڈاکوؤں کو بھگا دیا. اور اس کے بعد ہم جب پہنچے جناب عراق اور ملے جناب حضرت عبداللہ سومی سے, تو ان کی خدمت میں نظر پیش کی اور کہا حضور ہم نے مصیبت میں آپ کو پکارا, ہم نے دیکھا کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور سارے ڈاکوؤں کو بھگا کر ہماری جان چھوڑ گئی. وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عزیزان گرامی یقیناً اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں, اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے, لوگ تو اس پر اعتراض کرتے ہیں, ان کا بھی جواب ایک پانچ سات منٹ میں دے دیں آپ. وہ اتنے بلندی پر پہنچے, کہتے ہیں سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, مگر کعبہ کرتا ہے طواف زر گلے والا تھے, اور پروانے جو ہیں ہوتے ہیں کعبے پہ نصاب, مگر شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ ہے. لوگوں نے کہا یہ کعبہ اگر ادھر آ گیا تو عمرہ کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ اور لوگ نکالتے نا کہ بتائیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایک ہے جہت کعبہ اور ایک ہے صورت کعبہ. مجھے بتائیے 1039 ہجری کو سلطان عبدالحمید خان بن سلطان محمد احمد خان کا دور تھا, جب کعبے کو دوبارہ بنایا گیا تو کعبے کو بالکل زمین سے لگا دیا گیا, شہید کر دیا گیا, یہ سارا کعبہ ختم ہو گیا. اب خدا ہی دوبارہ کعبے کی بنیاد رکھی گئی, اس وقت لوگوں کے طواف کا کیا بناؤ, کیسے طواف کیا ہوگا؟ ایک ہے صورت کعبہ, ایک ہے جہت کعبہ. جہت اس کو کہتے ہیں کہ جو وہاں کی زمین ہے, اور صورت کعبہ وہ ہے جو ماڈل آپ کو چوکر نظر آتا. تو بزرگان دین کا طواف کرنے یہ چوکر عمارت جاتی تاکہ معزز مکرم ہو جائیں, اور حضور غوث عالم کا در اقدس کا طواف کر رہا تو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما سارے افتاب جہاں دنیا بھر کے قطب کرتے ہیں کعبے کا طواف, اور دعویٰ کرتا طواف درے والا تیرا, اور پروانے جو ہیں ہوتے ہیں کعبے پہ نصاب. آپ دیکھیے کعبے کے گرد کیسے لوگ گھومتے, جیسے کہ شمع جل رہی اور اس پہ پروانہ بھا, لوگ گھومتے رہتے. اور کبھی حج کا وقت ہو تو آپ اگر طواف کرے بہت ممکن کہ آپ کے پیر اگر زمین سے اڑ جائے قوم خود ہی آپ کو طواف کرا دے. جی ہاں, کوئی آدمی اگر گر جائے اس کا اٹھنا ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ حالم ہے لوگوں کا. ساری افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا طواف درے والا تیرا, اور پروانے جو ہیں ہوتے ہیں کعبے پہ نثار, مگر میرے آقا شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ. تو آپ دیکھیں ہم ایسے شاعر اور ایسے اللہ کے ولی کے غلام, اور اللہ تبارک و تعالی اس نسبت کو سلامت رکھتے, اور یہ دنیا میں بھی کام آئے گی, قبر میں بھی کام آئے گی, اور آخرت میں بھی کام آئے گی. اور غوث پاک سے تعلق اتنا مضبوط کر لو. امام اہل سنت کہتے ہیں تجھ سے تک در سے سخت سخت سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا پھیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا پھیرا. وما علینا الا البلاغ.